جی بسم اللہ کریں. جی فرمائیے.
سر ایک وہ سوال میرا ہے, یہ کثافت سے پاس سر اس کو کس طریقے سے ہم سمجھیں گے, کن معنی اور مفہوم میں, جیسے آج کی بات میں بھی کہا تھا کہ پھول لذیذ خیالات میں کثیر معنی نہیں پہناتے, اور اسی لیے یعنی کہ خیالات میں بھی کثافت اور جیسے جسمانی طور پہ جیسے میں بھی کہتے ہیں کہ کثافت ہے, سر اس کو کس کیسے سمجھیں گے,
جی ضرور. دیکھیں کثافت انگریزی میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ڈینسٹی, کیا ہوتا ہے؟ جب چیزیں ڈینس ہو جاتی ہیں یعنی کہ ایک جگہ ان کا اجتماع زیادہ ہو جاتا ہے تو ان میں بوجھل پن پیدا ہو جاتا ہے. اب اس کی پہلی مثال دیکھیں, پانی بھاپ کی صورت میں سب سے زیادہ لطیف ہوتا ہے, یعنی ویپرز کی صورت میں, بادلوں کی صورت میں وہ بڑی ہی ڈیلیکیٹ سی فارم ہے, ڈیلیکیٹ ہی کو لطافت کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟
جی سر ٹھیک ہو گیا.
اب اس کے مقابلے میں پانی جو ہے وہ کیا ہوا کہ وہ زیادہ ڈینس ہو گیا, کثیف ہونا شروع ہو گیا. جب بھاپ کے مولیکیولز کا اجتماع ہونا شروع ہوا تو وہ قریب آ گئے تو پانی بن گیا. اب اس میں مزید ڈینسٹی کیسے آئی جب آپ نے اسے فریز کر دیا؟ اب دیکھیں نا, پیالہ بھر کے پانی کا کسی کو مارے کو چوٹ نہیں لگے گی, لیکن وہی پیالہ بھر پانی کو آپ برف بنا کے مارے کسی کے سر پہ, 90% چانسز ہیں کہ اس کا سر پھٹ جائے گا.
جی سر.
اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب آپ کو یہ ڈینسٹی کا پکچر واضح ہو رہی ہے کہ یعنی اسی طرح تھاٹس میں لطافت کا کیا مطلب ہے جب اس میں پولوشن نہ ہو. اب آپ مثال کی بات ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, آپ صرف اللہ ہی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کوئی اور چیزیں انوالو نہیں, تو یہ کیا ہوا؟ لطافت ہوئی نا. اب اسی طرح میں اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور ساتھ میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میری یہ خواہشیں بھی پوری کر دے, اب یہ کیا ہوا کہ ایک میں اللہ کی حکمتیں جاننے کے لیے سوچتا ہوں, ایک میں اللہ سے اپنی فرمائشیں کرنے کے لیے اس کو سوچتا ہوں, اور انتہائی درجے پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں چاہتا ہوں اللہ وہ کرے. اب یہ کیا ہوا؟ ڈینسٹی آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب واضح ہو گیا لطافت کیا ہوئی, خالص پن. اب دیکھیں نا, باپ کی صورت میں پانی سب سے زیادہ خالص ہے یا نہیں؟
جی ہے.
اب پینے والے پانی کی صورت میں اس میں منرلز بھی شامل ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. اب اسی پانی کو آپ دیکھیں کہ جب گلاس میں ہے تو یہ پینے کا پانی ہے, اب یہ واش روم میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ غلیظ پانی ہو گیا, کثافت شامل ہو گئی اس میں, غلاظت شامل ہونے سے. اب گٹر کے پانی کو آپ کیا کہیں گے؟ کثیف ہی کہیں گے نا, کہ یہ پانی تو ہے لیکن بہت ہی کثیف اور غلیظ ہے. اب لفظ غلیظ, اب غلظ لفظ مغلظ, غلیاظت اصل میں ڈینسٹی ہی کو کہتے ہیں, گاڑھے پن کو. تو یہ واضح ہو گیا کثافت اور لطافت.
جی سر جی سر الحمدللہ بالکل واضح ہو گیا.
جی
سر ایک سوال اور ہے کہ سورہ سواد سے جو بیان اللہ کا یہ کالا یہ کہ ماں منا آگا انتس جدا لما فنتو بیدئیا بیدئیا استقبتا اب کنتا من العالمی. سر یہ جو فنتو بیدئیا جو ہے نا سر, اس کو سمجھنا ہے اس سے کیا مراد ہے کہ مطلب تخلیق کیا ہاتھوں سے.
جی یہ اپنے ہاتھوں سے, اس نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا. اب دیکھیں جی تو اور کس نے. اب ذرا اس کو میں دوبارہ, یہ کئی بار واضح کی ہے کہ لفظی معنی ایک چیز ہے, ادبی معنی ایک اور چیز ہے, پھر ان کا اصل مفہوم کچھ اور ہے. اب یہ بڑی کلاسیکل ایگزامپل آ گئی ہمارے سامنے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے اللہ کا مادی وجود تو ہے نہیں, لہٰذا وہ ہاتھ کیا ہوئے ٹھیک ہو گیا نا. اللہ کہتا ہے کہ
ٹھیک ہو گیا.
اسی طرح قرآن میں ایک جگہ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی ریاضتوں سے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کا دہن یعنی منہ بن جاتا ہوں, وہ میرے ذریعے دیکھتا, میرے ذریعے پکڑتا, میرے ذریعے بولتا ہے. یہ جملہ قرآن کا ہے نا. اب اس کو میں نے اس لیے مینشن کیا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات کو تمثیلن بیان کر رہے ہیں. یعنی کہ جیسے وہ تخلیقی عمل کو خود کر رہے ہیں, اس لیے خود کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں اسے اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہوں, تاکہ آپ کے ذہن میں پکچر بن جائے کہ خود ایک کام کرنا. دیکھیں نا, جب اللہ کہتا ہے میرے حکم پر بنا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ نے صرف زبان ہلائی یا حکم دیا اور وہ وہاں پہ فرشتوں نے اور فلاں فلاں نے مل کر یہ چیز تخلیق کر دی. اب اس کانسیپٹ کو توڑنے کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا, کہ میں پرسنلی انوالو ہوں. کیا کہا؟ کہ میں اس کی تخلیق میں پرسنلی انوالو ہوا, تو یہی کہیں گے نا اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب مفہوم کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کو پرسنلی انوالو ہو کے بنایا. غور کریں, واضح ہو گئی بات؟
بالکل الحمدللہ جی سر, بالکل واضح ہو گئی. تھینک یو سو مچ سر.
ویلکم
سر. میرے ہو گئے کوشچن
جی.
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
سر یہ اور سے ریلیٹڈ سر میرا بھی ایک کوشچن یہ ہو رہا ہے کہ پوسٹ پہ ہی میں نے پڑھا تھا, پر دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہی تصورات میں گردش کرتا ہے اور نقش گہرا ہونے کے شخصیت پر غالب ہو جاتا ہے. ہم دنیا کو اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمیں
میں یہاں پہ آپ کو آسانی کے لیے نا ایک لفظ بول دیتا ہوں. یہ تصور سے مائنڈ سیٹ مراد لے لیں یہاں
پہ.
اب آپ غور کریں, ساری فریز ٹھیک ہوگی کہ نہیں. بھائی جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ہمارے دل میں, جو بھی خیال آتا ہے وہ ہمارے مائنڈ سیٹ کے مطابق بن جاتا ہے. ہم چیزوں کو اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق دیکھتے ہیں, اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق سمجھتے ہیں. یعنی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو سیٹ کر لو.
مائنڈ سیٹ کو سیٹ کر لو تو سر جب اپ سیٹ کوئی کرے تو پھر کیا کر لو؟
اسے اللہ کے مطابق آپ نے بنا لیا تو کوئی اپ سیٹ نہیں کر سکے گا, کیونکہ اللہ کے مطابق بنانا ہے نا. مائنڈ سیٹ کو جب آپ نے اپنے خالق اپنے مالک کے مطابق بنا لیا, تو کسی نے اگر مطلب ہے اس میں ڈینٹ ڈال بھی دیا تو کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ متعلق رہیں گے مالک سے، لہٰذا وہ ڈینٹ نکل جائے گا، یعنی تھوڑی دیر کا ہی اثر ہوگا نا، فرض کریں۔ اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب کوئی صاحب مجھے گالی دے دیں یا برا بھلا کہنا شروع کر دیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے مجھے اثر تو ہوگا، برا تو لگے گا، ناگوار تو گزرے گا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں لگنا چاہیے۔ تو جب میں اللہ پہ کی بات پہ توجہ دوں گا کہ نہیں لگنا چاہیے، تو میں کہوں گا کہ ہاں یار، اس کا ذہنی لیول اتنا ہی ہے، وہ اتنی ہی بات کر سکتا تھا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ایسی کھڑنے کی یا جلنے کی؟ کیا ہوگا؟ آئی اوور کم۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں نا، دیکھیں یہی ہوتا ہے نا کہ ہمیں کسی کی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے۔ اب یاد کریں میں نے کتنی بار آپ سے التجا کی کہ برا لگنا چیتنت ہے،
برا لگنا جی ہاں۔
تو اگر کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے جو آپ کے مائنڈ سیٹ کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ کی صفت غفور غفر کیا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو بڑا کریں۔ ہم نے اس کا ترجمہ مغفرت ہی لیا ہوا ہے، ویسے اپنے جملوں میں جمع غفیر بولتے ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، جمع غفیر بڑا مجمع، تو غفر کا اصل مطلب کیا ہوا؟ بڑا کرنے والا ہوا، یا غفور کا مطلب بڑا کرنے والا ہوا؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ اب اگر آپ اللہ کے مائنڈ سیٹ کے مطابق ہوگا آپ کا ذہن، تو کیا ہوگا؟ آپ کا ذہن بڑا ہوتا جائے گا، اگلے کی ناگواری کو آپ ایڈجسٹ کر لیں گے یا اس کو ہینڈل کر لیں گے۔ زیادہ بڑا ہوگا تو یو ول بی ایبل ٹو ہینڈل اٹ، ورنہ کم از کم ایڈجسٹ تو کر لیں گے نا، اور اس سے بھی کم تر درجے پہ اگنور کر دیں گے۔ دیکھیں نا، اللہ پہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھی میں معاف کر دیتا ہوں، اور مجھے معافی کرنے والے لوگ سے پیار ہے۔ یہ آیت ہے یا نہیں؟ وہ تحب العف کر کے ہے، کیا مطلب ہوا؟ معافی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگنور کر دیتا ہے بندہ، ذہن سے ہٹا دیتا ہے چیز۔ اب دیکھیں نا، جب آپ اپنی طرز فکر کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کے مطابق بنا لیں گے، تو کس کا بھلا کریں گے؟ اپنا بھی کریں گے، دوسروں کا بھی کریں گے۔ اب آپ مزید دیکھیں نا، فرض کریں ایک بندے نے کوئی ایسی بات ناگوار بات کہہ دی، کہ نازیبا بات کہہ دی، تو آپ نے اگنور کر دیا، آپ نے ایسے رسپونس کیا آپ نے سنا ہی نہیں، تو بتائیے کہ آپ نے فساد کو بڑھنے سے روک نہیں دیا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اگلا ہو سکتا ہے اس کا ضمیر تھوڑی دیر بعد اسے خود ہی جتا دے کہ اس نے غلط بولا۔ جب آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا، تو اب اللہ جانے وہ جانے۔ کیوں جی؟ میں تو صرف آپ کی توجہ اللہ کے ارشادات کی طرف مبذول کرا رہا ہوں کہ ان، یہ دیکھیں نا، آپ لوگوں کی باتوں کا اثر لیتے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وسر الحیات الدنیا، دوسری آیت ہے تو کے رون الحیات الدنیا، تم نے دنیا کی زندگی کا اثر لیا ہوا تھا، یعنی ہم نے نہیں لینا، ये माइंड सेट बनाना है कि दुनिया की जिंदगी का असर नहीं लेना, ना अच्छा ना बुरा। क्या मैंने कहा? ना अच्छा ना बुरा। अल्लाह देखे ना, कोई बंदा आपकी तारीफ कर रहा है, आप चौड़े हो रहे हैं, अकड़ में आ गए, गरूर में चले गए, तकबर में चले गए, तो ये सब क्या हुआ? असर लेने का बुरा नतीजा हुआ या नहीं हुआ? अब आप कहेंगे वो मेरी तारीफ कर रहा था, मुझे अच्छी लग रही थी, तो असर क्यों लिया? जैसे आपने बुरी बात का असर नहीं लेना, अच्छी बात को एंजॉय करें, असर ना ले। अब ये एक बड़ा बारीक नुक्ता, बड़ी बारीक लाइन, और करें। क्या कहा मैंने? एंजॉय करें। अच्छा, अच्छी बात है, खुश रहें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अच्छी बात सुनवाई, अकड़ने की जरूरत नहीं, चौड़े होने की जरूरत नहीं। यानी असर नहीं लेना, ना अच्छी का ना बुरी का। ठीक हो गया, बुरी के फायदे भी आपको बता दिए कि फसाद खत्म हो गया। जब आपने असर ही नहीं लिया तो कोई क्या फसाद करेगा आपके साथ? जब आपने अच्छी का नहीं लिया तो वो शैतान को पर मारने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक हो गया ना? चले, बहुत शुक्रिया जी। जना जी, वालेकुम अस्सलाम।
सवाल यह है, हुजूर ने सलाम ने फरमाया, शैतान हर सूरत में आ सकता है, सिर्फ मेरी सूरत में नहीं आ सकता, आपको समझना चाहिए।
जी हाँ, शैतान क्योंकि नेगेटिविटी है ना, और हुजूर ने सलाम पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी का इंतहाई आला दर्जा है। हाँ या नहीं? तो शैतान में एक नेगेटिव चीज पॉजिटिव चीज के रूप में कैसे आ सकती है? सबसे बड़ा गुर मैंने बार बार किया है कि जब कोई चीज आपको बुरी लगती है तो फौरन समझ जाएं कि नेगेटिविटी हावी हो रही है। बुरा लगना क्या है? नफरत। बुरा लगना बुनियाद बनती है इंतकाम की। बुरा लगना कीने की, हसद की, बुगज की, ये सारी नेगेटिविटी की जड़ मैंने बता दी कि सारा खेल कितना सा है। एक लाइकिंग है, एक डिसलाइकिंग है। आपके अंदर लाइकिंग हो और आला तरीन दर्जे की लाइकिंग, फिर आगे उसके दर्जे हैं लाइकिंग के, प्यार, मोहब्बत, इश्क, अकीदत, वजदान वगैरह, ये सब लाइकिंग के दर्जे हैं। इसी तरह बुरा लगना शैतनत के दर्जे हैं। पहला दर्जा भुलावे में पड़ जाना, जो काम करने का वो आपको भुला दिया गया। किसने भुला दिया? वो नेगेटिविटी हो गया। ये कुरान में है ना, जब हजरत मूसा के साथी को कहा उन्होंने कि भी लाओ हमारा तोशा खाना, तोशा दान टिफन, उसने कहा जी वो मछली तो पिछले पड़ाव पे निकल के अजीबो गरीब तरीके से भाग गई थी, तो मुझे शैतान ने भुलावे में डाल दिया, मुझे बताना याद ही नहीं रहा। गौर करे, इसका दूसरा दर्जा काहली। ये हजूर कलंदर बाबा वालिया ने फरमाया कि काहली भी एक किस्म की शैतनत है। देखे ना, आपको ख्याल आया कि नमाज पढ़नी चाहिए या कुरान पढ़ना चाहिए, ठीक है, आप पे काहली सवार हो गई कि चलो थोड़ी देर बाद पढ़ लेते हैं, पहले आप ये कहते हैं, फिर अब वो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, भुलावे में चले गए, तो क्या हुआ? एक पॉजिटिव काम से रुक गए तो क्या हुआ? तो शैतनस को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको क्या बताया? बुरा लगना। जब भी कोई चीज बुरी लगे समझ जाए कि ये शैतान पर मार रहा है।
جی یہاں پر میں اس طرح سمجھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز سے نجات پا گئے تو ہم اس سے مطلب پہچانے کی
بالکل
ٹھیک
بالکل صحیح فرمایا آپ نے بالکل درست بات ہے. دیکھیں نا جب ہم ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں گے تو کیا ہوگا, ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم اس درجے پہ پہنچ جائیں جہاں پہ وہ پری نہ مار سکے, یعنی ذہن کا یعنی ایسا ذہن اپنا لیں گے یا وہ مائنڈ سیٹ بنا لیں گے جہاں پہ کوئی نیگیٹیوٹی اثر ہی نہ کرے. ابھی کیا بات ہو رہی تھی, اثر نہیں لینا. جب آپ اثر لینے سے باز آ جائیں گے تو کیا ہوگا, بھئی وہ جو پر مارتا ہے وہ یہی تو ہے کہ آپ اثر لیتے ہیں تو وہ اثر ڈالتا ہے نا, آپ اثر ہی نہیں لے رہے تو کیا ہوگا. یہاں پہ میں آپ کے ایک اور حوالے سے یہ رحمانیت اور شیطنیت شیطنت کا کمپیریٹو عرض کر دیتا ہوں, اس سے انشاءاللہ یہ اور بھی بات واضح ہو جائے گی. دیکھیں صفت رحمان اللہ کی صفت ہے تخلیقی نظام کو بنانے والا. اب اس میں تخلیقی نظام کو بنانے کے لیے جو کمپوننٹس درکار ہیں یعنی رحمانیت کے لیے جو کمپوننٹس درکار ہیں وہ کیا ہے, محبت پہلا کمپوننٹ ہے. محبت محبت ہوگی تو کوئی چیز تخلیق کریں گے نا آپ. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تعمیر اور تیسرے نمبر پہ ہے اجتماعیت. ٹھیک ہو گیا, یعنی اللہ کے نظام پہ نظر ڈالیں تو یہ تین فیکٹر نظر آئیں گے, تو یہ تینوں فیکٹر کا مجموعہ رحمانیت کہلا رہا ہے, محبت تعمیر اور اجتماعیت. اب اس کا اپوزٹ کنٹریری ٹو دس کیا ہے, اس کے برعکس محبت کے مقابلے میں نفرت ہے, اور نفرت کی بنیاد کیا ہے, برا لگنا. تعمیر کے مقابلے میں تخریب ہے. جب کوئی چیز آپ کے ذہن میں تخریبی انداز میں آئے گی, خراب کرنے کے لیے آئے گی, چیزوں کو بگاڑنے کے لیے آئے گی, تو یہ تخریب ہوئی یا نہیں ہوئی. اور تیسرا درجہ ہے انفرادیت کا, یعنی کہ انفرادی صرف میں اپنی ہی مجھے اپنی فکر ہے, لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح بات کریں جس طرح میں چاہتا ہوں. یہ کیا ہوا, انفرادیت ہوئی. اب اگر میرے اندر اجتماعیت آ جائے گی, اجتماعیت کا مطلب یہ نہیں کیونکہ میں تو مخلوق ہوں, میں سب کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, لیکن میں سب کے ساتھ گزارا تو کر سکتا ہوں. یہ جو سب کے ساتھ گزارا کرنے کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ اجتماعی طرز فکر ہے. تو گویا اب واضح ہو گئی بات کہ رحمانیت کیا ہے, ہم نے اس کو اپنانا ہے, اور اس کا نیگیٹو پہلو شیطنت ہے, اس سے بچنا ہے. تو جہاں آپ کو اپنے خیالات میں نفرت تخریب یا انفرادیت کا احساس ہو, اسے باز آ جائے, آپ کے اندر رحمانی صفات ابھرتی چلی جائیں گی. آپ کو اللہ رب کریم نے قرآن حکیم کی پہلی آیت بے اسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کس طرف متوجہ کیا, کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں تخلیقی نظام کو بنانے اور چلانے والے اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں, یعنی ان بہاف آف اللہ جو کہ رحمان اور رحیم ہے. تو آپ کے اندر یہ دونوں صفات متحرک ہونی چاہیے یا نہیں. اس سے بھی پہلے کیا پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیا کہ شیطان کو آپ نے رجم کرنا یعنی اسے حج پہ جا کے نہیں پتھر مارنے, بلکہ آپ کو ہما وقت چوکس رہنا ہے کہ جہاں وہ نظر آئے جہاں محسوس ہو اس کو پتھر مار کے ختم کر دیں. کیا کہا؟ رجیم. واضح ہو گئی بات؟ یہ پوائنٹس اگر آپ اس کی عام عملی زندگی میں پریکٹس کریں گے تو اپنی سوچوں کو اس طرح سے تولنا سیکھ لیں گے کہ مجھے رحمانیت کی طرزوں میں رہنا ہے، مجھے رحمان سے ایک نسبت حاصل ہے، مجھے رحمانی طرزوں کو ہی اپنائے رکھنا ہے، مجھے شیطنت سے کوئی سروکار نہیں رکھنا. تو آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن کا طریقہ بتا دیا. کیا؟ نفرت، تخریب اور انفرادیت. جی آپ کا شکریہ. جی جی وعلیکم السلام.
سر میرا سوال ہے، ہر شے کا وجود زمانے کا بنانے کی حساب کرتا ہے، ہر شے کی پابندی سر اچھائی اور برائی بھی اس کی حساب کر، ہم جو اچھائی برائی کرتے ہیں تو پھر اس کی کیا ہے؟
اچھائی اور برائی کی دیکھیں دونوں تخلیقات اللہ کی ہیں. اچھائی وہ ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اب دیکھیں نا، جنت میں شجر ممنوعہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا، لیکن اس کے قریب جانے یا نہ جانے کا ادھیکار کس کو دیا؟ آدم کو، انسان کو. منع بھی کر دیا، اطلاع بھی دے دی نا کہ یہ اچھا یہ برا ہے. اب اس کے بعد اگر کسی نے برے کو چوز کیا تو ذمہ دار کون ہوا؟ اللہ کا نظام دوہرے یعنی جوڑوں پہ ہے نا، نیگیٹو پوزیٹو اکٹھے چلیں گے. بجلی کی تاروں کو دیکھیں تو ہر چیز آپ کو دو تاروں سے آپریٹ ہوتی نظر آتی ہے. پنکھے میں دو تارے چلتی ہیں کہ نہیں؟ یعنی پوزیٹیو کے ساتھ نیگیٹو ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے تخلیقی نظام کو بنائی جوڑوں سے. تو اچھائی اور برائی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. پیغمبروں نے انسان کو یہ شعور عطا کیا کہ برائی سے بچنا ہے، اس سے آپ کی انرجی ضائع ہوتی ہے. یہی کہا نا انہوں نے، اس کو گناہ کہا. گناہ کا مطلب ہے انرجی کا ضیاع، اور ثواب کا مطلب ہو گیا کہ اس کا ریوارڈ، یعنی کوئی فائدہ ہو گیا. اب ہمیں جب یہ شعور حاصل نہیں ہے کہ برائی سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے، اب آپ یہ شور مچائیں کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ جی شجر ممنوعہ کیوں بنایا؟ تو یہ اوبجیکشن کرنا مخلوق ہونے کے ناطے کیا ہمیں روا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ نہیں. ہمیں اپنی چوائس کو درست استعمال کرنا سیکھنا ہے یا نہیں؟ اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ چوز برائی کر رہے ہیں اور اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو آپ نے بری. اب اللہ نے شراب پیدا کی، شراب کس کی پیداوار ہے؟ یعنی بناتا تو انسان ہے، لیکن اس کا وہ جو کمپوزیشن ہے، خمیر بننا، پھر اس کے بعد اس کو کشید کرنا، یہ تو سارا پروسیس انسان نے کیا. اب آپ خود پینا شروع کر دیں اور کہیں بھی اللہ نے بنائی ہے لہذا میں تو پی رہا ہوں، بھی اللہ نے منع بھی تو کیا ہے نا. آپ اور ہم جس بات کو اگنور کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا. کیا کہا میں نے؟ قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ بنا لو اور اس کو فالو کر لو، ساری چیزوں سے نجات مل جائے گی. ایک جملے میں ساری بات واضح ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں نا اللہ رب کریم سے بڑھ کر کون بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز اچھی ہے. اس کا اس نے حکم دے دیا, اس کو امر کہہ دیا, اس کی جمع عوامر بن گئی کہ یہ یہ کام کرو. جن چیزوں سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے اس کی بھی لسٹ دے دی, اس کی بھی پوری بات بتا دی. وہ لسٹ ڈونٹس کہلائی. تو اگر ہم اب ڈونٹس اور ڈوز پہ نہیں سمجھے اور اس کے خلاف کر رہے ہیں, تو ہمیں اللہ نے نیت کا اختیار دیا, یعنی چوائس کا رائٹ دیا ہوا ہے, لہذا ہم اپنی چوائس پہ خود جواب دیں کیونکہ ہم مکلف ہیں. تو بات کہاں آ کے ختم ہوئی کہ اچھائی برائی دونوں کا وجود ہے, دونوں موجود رہیں گی, چوائس آپ کی ہے. آپ اپنے پیر و مرشد کو دیکھ لیں, ان سے اوپر جاتے جاتے مطلب جتنے بھی اولیاء عظام ہیں وہاں سے لیتے کرتے کراتے حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پہ آ جائیں. مجھے بتائیے کہ ساروں نے کیا کیا ہے, صرف یہی کام کیا ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ عمل کیا, جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل کیا, جن سے منع کیا اس سے باز رہے. نیکی بدی زیر بحث ہی نہیں آئی, غور کریں. ٹھیک ہو گیا نا؟
تھوڑے سے سب کا کچھ پتا چلتا ہے کہ زندگی کی جتنی بھی کاوش ہے, چاہے وہ امال ہو, علم ہو, فہم ہو, اخلاقیات ہو, یہ سب خبر سب کے معاملات اگر زندگی اور حیات کی ہم کام جان کر لیں تو حیات سے اگر مزہ اس کی زندگی کے دل و دماغ آپ کے کھڑے ہو
اسے. بالکل واضح بات ہے. دیکھیں حضور قلندر بابا علیہ نے کیا بتایا جی, آپ کو اسی مادی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے شعور کو اتنا ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ دنیاوی زندگی کو جنت کی طرح انجوائے کرنا سیکھ لیں. اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا تو جس ہم نے تو صاحب نہیں جانا, مائنڈ نے جانا ہے نا, نسما یا روح جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اگر ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا کہ ہم یہاں ہر چیز کو انجوائے کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق, اللہ کے احکامات کی روشنی میں ہر چیز کو ایک توازن کے ساتھ اس میں حسن کا پہلو سامنے رکھتے ہوئے اس کو احسن طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں, بتائیے یہ مائنڈ سیٹ بن گیا آپ کا تو کیا ہوا؟ اب جو انہوں نے کہا اب آپ اسے پڑھیں اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنی سمپل سی بات انہوں نے کتنے خوبصورت الفاظ میں فرما دی کہ دنیا میں اپنا ذہن سیٹ کر لو گے تو آگے بھی مزے کرو گے. دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. دوسری بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ, موت قبل انتم تموتو, مر جاؤ مرنے سے پہلے. فرمایا یا نہیں؟ یعنی کہ اسی زندگی میں مرنے کے بعد کے حواس سے جو آپ نے وابستہ ہونا ہے یا آپ نے آراستہ ہونا ہے ان سے اسی زندگی میں کام لینا سیکھ لو. اب اس کے لیے ہمیں پہلے تو کیا تفکر کیا چاہیے, غور و فکر. تفکر کرتے کرتے کیا ہوگا, آپ کا مائنڈ سیٹ بنتا چلا جائے گا. جب مائنڈ سیٹ بنے گا یعنی سٹیرنگ پہ کنٹرول حاصل ہو جائے گا تو حواس کی رفتاریں بڑھتی چلی جائے, بڑھائیں گے جتنی بڑھانا چاہیں گے بڑھ جائیں گی, کیونکہ اللہ نے کہا کہ سخر لکم اللیل والنہار, ہم نے مسخر کر دیا. تسخیر تو اللہ نے کر کے دے دیا, تمہارے ہاتھ میں چابک لگام پکڑا دی, اب گھوڑے کو آپ نے دوڑانا ہے. تو بات واضح ہو گئی.
میں حضرت ابراہیم کے بارے میں لکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا، کیونکہ یہ عمل انہوں نے خواب میں ماضی شوہر میں دیکھا تھا، اس لیے ماضی شوہر کی مرضی کر کے خواب کو پورا کر دکھایا، یعنی اپنے حق سے ہے مرضی کر کے اللہ تعالیٰ نے مرضی کر دی، اللہ کو ہے رسی مرضی کا یہ عمل اتنا زیادہ پسند آیا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کو اس قربانی کو ماضی کی مرضی کو قبول کیا، اور
مادیت کی نفی کی نا، دیکھیں چھری جب استعمال کی تو چھری نے ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی گردن کو تو نہیں کاٹا، اس کے بجائے کچھ اور کٹا، ہاں یا نہیں؟ اب مادی طرزوں میں تو اگر دیکھیں میں کسی چیز پہ چھری چلاؤں گا تو وہی کٹے گی نا، اور اگر میں چھری ادھر چلاؤں اور کہیں اور کچھ فاصلے پہ، چاہے 4 انچ کا ہی فاصلہ ہو، 10 انچ کا ہو، 1 فرلانگ کا ہو، وہاں کوئی چیز کٹ جائے، کیا ہوا؟ غیر مادی طور پہ چھری کا استعمال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھئی بکرے پہ تو چھری نہیں چلی نا، دمبے پہ تو چھری نہیں چلی نا، تو دمبے پہ جو چھری چلی اس کو کیا کہیں گے، مادی چھری کہیں گے کہ غیر مادی چھری کہیں گے؟ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ انہوں نے غیر مادی چھری کا استعمال کر کے جب مطلب مادی طور پہ انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، اور غیر مادی طور پہ وہ چھری کسی اور کی گردن پہ چلی، ٹھیک ہو گیا؟ تو کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو استعمال کر کے دکھایا، اس لیے اللہ نے ان کو کہا واہ، کیا کارنامہ سر انجام دیا، کیا ضد عظیم ہے، وہاں پہ کیا لفظ آیا قرآن میں، ضد عظیم، اور کریں، حالانکہ حضرت اسماعیل تو ذبح ہوئے ہی نہیں، تو اللہ ان کو ذبح عظیم کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے چھری کو غیر مادی طرزوں میں استعمال کر کے دکھایا، یہ بات حضور مرشد کریم نے اقتباس میں فرمائی ہے جو آپ نے ابھی ریڈ آؤٹ کیا ہے، اب واضح ہو گئی بات؟ ویلکم، جی جی ضرور
سر، ایک تو بادشاہ نا تاج الدین کی ہم سکے، اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی
کیا ڈفرنس بتاؤں، اب یہ کچھ بھی کہنا جو ہے کوئی، یہ تو فتووں کو دعوت دینے والی بات ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے جس قسم کی حکومت کی، کیا کسی اور کو ایسی سلطنت ملی؟ یعنی ان کی حکومت کس کس پہ تھی، ہواؤں پہ تھی، جرند پرند اور درندوں پہ تھی، سو مچھو کے جنات پہ بھی تھی، ہاں یا نہیں؟ ہمیں تاریخ انسانی میں کوئی ایسا بندہ ملتا ہے؟ اب یہ بات اللہ رب کریم سے انہوں نے استدعا کی، اللہ نے بتایا ان کی مثال دے کر کہ میں اتنا نواز سکتا ہوں، اور کریں، ٹھیک ہو گیا؟ اب بات آ گئی شہنشاہ حق تقلیم حضرت نانا تاج الدین بابا اولیاء ناگپوری کی، کہ ان کو شہنشاہ حق تقلیم کیوں کہتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ وہ دنیاوی طور پہ تو کوئی بادشاہ نہیں تھے، تو پھر ان کو یہ شہنشاہیت کا لقب کس نے دیا؟ کسی نے تو دیا نا, یا انہوں نے خود اطلاع دی کہ مجھے یہ اللہ رب کریم نے 7 کنگڈم عطا کیے ہیں. میں نے یہ کل کی آپ سن لیجیے, اس نے واضح عرض کیا ہے کہ نباتات جمادات کی کنگڈم ہے, پھر اس میں آگے نوئے ہیں, پلانٹ کنگڈم ہے, پھر اس میں نوئے ہیں, پھر اینیمل کنگڈم ہے, اس میں حیوانات ہیں, آپ بھی جانداروں سے لے کر ایمفیبینز اور زمین پہ چلنے والے چرندے پرندے اور پرندے بھی اور پھر درندے بھی سب اس میں آ گئے اینیمل کنگڈم میں. اسی طرح پھر ایک کروں کی کنگڈم ہے, کروں میں سورج ہیں, سیارے ہیں, ستارے ہیں, میٹیورز ہیں, شاب ثاقب ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہے, ہمارا تو علم ہی نہیں ہے نا ان چیزوں کے بارے میں. کروں میں سے ایک کرا جسے زمین کہتے ہیں اس پہ آپ یہ تینوں یہ موالید ثلاثہ یعنی جمادات نباتات اور حیوانات بس رہے ہیں ساتھ ساتھ. اس کے بعد پھر اس سے اوپر پانچویں درجے پہ فرشتے ہو گئے, فرشتوں کی آگے قسمیں ہو گئیں, پھر اس کے بعد نیچے مطلب اس سے اوپر سوری فرشتوں کے بعد جنات آ گئے. اب ان کی بھی اقسام ہوں گی, انواع ہوں گی, اور پھر حضرت انسان خود ساتویں درجے پہ براجمان ہو گیا. اب انسانوں کو بھی یعنی کہ شہنشاہ کیا کرتا ہے, ایک بات کہتا ہے وہ سب پہ لاگو ہو جاتی ہے, سب اس کی دعوے داری کرتے ہیں. لیکن وہ جو فرق آپ نے دریافت کیا وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان کو مادی زون بھی دیا گیا, حضرت تاج الدین بابا اولیاء کو گویا یہ ساری شہنشاہیت جو ہے یہ روحانی طرزوں میں دی گئی. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی یہ شعور کے 7 درجے ہیں, اور ان 7 درجوں پہ حضور تاج الدین بابا اولیاء ناگپوری کی کہی بات اثر کرتی ہے اور اثر رکھتی ہے. اس چیز کو شاہی فرمان کی طرح کہہ لیجیے. یہ بات واضح ہو گئی. جو سوال تھا آپ کے ذہن میں کہ حضرت سلیمان کی اور حضور کہ یہ فرق کیا ہے شہنشاہیت میں, سب سے بڑا فرق تو ظاہر ہے کہ وہ چونکہ مادی دنیا میں تو شہنشاہ نہیں بنے نا, انہوں نے کوئی حکومت تو نہیں سلطنت تو نہیں قائم کی, لیکن 7 ہفت اقلیم, اقلیم کہتے ہی سلطنت کو. تو میں نے آپ کو یہ 7 کی 7 کنگڈمز گنوا دی, کہ یہ بھی ایک اینگل ہے, آپ اس طرح سوچ کے دیکھیں کہ 7 زونز میں. ویسے تو یہ ہے کہ شعور کے 7 درجوں پہ, ٹھیک ہے نا. جی ہاں بالکل حاصل تھا. آپ کو پتا ہے حضرت عمر جو ہیں روحانیت میں ممثل کے درجے کے بندے ہیں. ممثل کہتے ہیں جو تماثیل بناتے ہیں یا تمثیلیں بناتے ہیں. یعنی دیکھیں حضور علیہ السلام کی تربیت سے ان کو روحانی شعور بھی تو حاصل تھا نا, تو انہوں نے ان دونوں مواقع پہ اب دریائے نیل کو یہ پیغام دینا, اس کا مطلب ہے کہ دریائے نیل دیکھیں نا, اب دریا ہے مادی زون میں وہ ایک وجود رکھتا ہے. اسی طرح یہ زمین کا جو قصہ ہے, زمین بھی ایک شعور رکھتی ہے. اب انسان ہونے کے ناطے چونکہ انسان کیا اشرف المخلوقات ہے. ابھی میں نے کیا گنوایا کہ جمادات, نباتات, حیوانات اور کرے. اب جمادات, نباتات, حیوانات اور یہ کرے کے اوپر یہ ساری چیزیں کیا مسخر نہیں ہیں؟ بالکل ہے. انہوں نے کیا کیا, اپنے شعور سے, مطلب زمین کے شعور کو حکم دیا. آگے اس کی شکل, یہ تصویری شکل یہ بنی کہ انہوں نے کوڑا مارا زمین کو, ٹھیک ہے, اور زمین سے کہا کہ تو بندے کی محنت ضائع مت کیا کر. دیکھیں الفاظ کا کہ تو بندے کی محنت ضائع کرتی ہے. بندے کی محنت اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا. اللہ آپ کو انرجی دیتا ہے تاکہ آپ اس کا مثبت استعمال کریں, تو بندے کی محنت انرجی کو ضائع کرنے والے کو انہوں نے کوڑا مار دیا. یعنی زمینی اس زمین کے شعور کو اطلاع دے دی, اسے حکم دے دیا کہ یہ زیان نہیں ہونے دینا, یہ قوانین الہیہ کے خلاف ہے. اسی طرح دریا کو کیا کہا, اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چپ کر کے بہتر ہے, ورنہ میرا کوڑا کافی ہے. کیا مطلب, اس کے شعور کو اطلاع تو دی. اب وہ اطلاع تو ذہنی طور پہ دی, لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے خط لا کے وہاں ڈلوا دیا. واضح ہو گئی بات. اس سے انسان کے, مطلب حضرت عمر نے حضور علیہ السلام سے جو علوم سیکھے تھے ان کا استعمال کر کے دکھایا. جب اللہ نے کہہ دیا سخر الکم اللیل والنہار, تمہارے لیے ہم نے سب دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے, والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری, یہ چاند سورج ستارے تمہارے تابع فرمان ہیں, تو انہوں نے یہی تو کیا کہ فرمان جاری کر دیا. جی جی, یہ دیکھے نا, میں نے آپ سے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں کیسے کیسے ہیرے تراشے. آج بھی ان کے علوم کے وارث اولیاء کرام جو ہیں وہ کیسے کیسی کرامات دکھا دیتے ہیں. ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ ساری کرامات جو ہوتی ہیں یہ شعوری زون میں نہیں ہوتی, یہ لاشعوری زون میں ہوتی ہیں. اور صرف لاشعور سے واقف بندہ ہی یہ کر کے دکھا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں, کافی ہے. چلیں, اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ, اللہ خوش رکھے. تھینک یو. مائی پلیزر. ٹیک اے گڈ کیئر.